जुमा 3 फरवरी के सैरबीन के साथ आदिल शाहजेब का सलाम। अमेरिका की तरफ से 7 मुसलमान मुमालिक के लोगों की अमेरिका आमद पर पाबंदी के बाद वहां मुकीम पाकिस्तानियों में भी तशवीश फैली। क्या पाकिस्तान को भी इस पाबंदी में शामिल किया जाएगा? व्हाइट हाउस का इस बारे में क्या मौकिफ है? तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाज़िश ज़फ़र से खबरें सुनिए। व्हाइट हाउस के एक तर्जमान ने पाकिस्तानी शहरियों की अमेरिका में दाखिले पर मुमकिना पाबंदी की खबरों की तर्दीद की है और कहा है कि अमेरिकी हुकाम का पाबंदियों का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त को वसत देने का कोई इरादा नहीं है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला फारूकी।
व्हाइट हाउस के तर्जमान का कहना था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में शामिल ममालिक अमरीकी हुकाम को वो मालूमात फराहम नहीं कर रहे थे जो अमरीका सफर करने के लिए अमरीकी हुकाम उनसे तलब कर रहे थे। तर्जमान का कहना था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और लबनान जैसे ममालिक अमरीकी हुकाम को मतलूबा मालूमात फराहम कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अगर अहकाम मानने के अमल में तब्दीली होती है तो दीगर ममालिक को पाबंदियों वाली फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है।
अमेरिका की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि इसराइल की जानिब से नई यहूदी बस्तियां तामीर करना फलस्तीनियों के साथ अमन कायम करने में मददगार नहीं होंगी। इसराइल ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो मकबूजा मगरबी किनारे पर 2500 मकानात पर मुश्तमिल मजीद यहूदी बस्तियां तामीर करेगा। तफसील बता रहे हैं आबिद हुसैन।
हालिया बयान सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस पोजीशन से मुख्तलिफ है जिसके मुताबिक इनको यहूदी बस्तियों की तामीर पर कोई एतराज नहीं है। दिसंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से इन बस्तियों की तामीर को रोकने के सिलसिले में एक करारदाद पर तनकीद की थी। इधर जुमेरात को गर्बे अर्दन में इसराइली पुलिस ने एक गैर मंजूर शुदा पोस्ट से मुजाहरीन को जबरदस्ती निकाला। अदालती हुक्मनामे के बाद अमोना नामी ये पोस्ट खाली की जा रही है। इसराइल ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो मकबूजा मगरबी किनारे पर 2500 मकानात पर मुश्तमिल मजीद यहूदी बस्तियां तामीर करेगा।
फ्रांस के शहर पेरिस में लूव म्यूजियम की हिफाजत पर मामूर एक सिपाही की फायरिंग से एक हमलावर शदीद जख्मी हुआ है। फ्रांस के वजीर आजम का कहना है कि हमला दहशतगर्दी की नौयत का था। तफसील बता रहे हैं जिशान हैदर।
इतलात के मुताबिक हमलावर ने खंजर उठा रखा था और उसने म्यूजियम के बाहर जेर जमीन शॉपिंग एरिया में घुसने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा हमलावर ने 2 सफरी थैले उठा रखे थे, तहम उनमें कोई धमाका खेज मवाद बरामद नहीं हुआ। हमला करने वाले शख्स पर 5 गोलियां चलाई गईं। इस हमले के वक्त लोव में 250 अफराद मौजूद थे और उन्हें छानबीन के बाद बाहर निकाला गया है। फ्रांसीसी वजारत दाखिला ने सूरत हाल को नाजुक करार दिया है, जबकि वजीर आजम बर्नार्ड काजिनोव का कहना है कि हमला दहशतगर्दी की नौयत का था।
पाकिस्तान 12 साल के तवील अरसे के बाद डेविस कप मुकाबले की मेजबानी कर रहा है। इवेंट के पहले और दूसरे मैच में पाकिस्तान ने जीत से आगाज किया है। टेनिस के खिलाड़ी इसामुल हक ने इस मौके पर कहा,
मैं तो काफी सालों से कह रहा हूँ, दुनिया भर में जहाँ भी जाता हूँ, आई ट्राई टू प्रमोट अ वेरी सॉफ्ट इमेज ऑफ माय कंट्री। आई थिंक इस तरह की डेविस कप टाइज मिलने के बाद, बैन उठने के बाद, आई थिंक हम पाकिस्तान का इमेज और अच्छी तरह प्रमोट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और अल्लाह करे इस तरह हम ये सिलसिला जो इंटरनेशनल टेनिस का बाकी गेम्स का भी चलता रहे।
पाकिस्तान के कबायली इलाके फाटा से ताल्लुक रखने वाले अराकीन पार्लियामेंट ने कहा है कि फाटा इस्लाहात से मुतालिक इनके तहफुजात दूर कर दिए गए हैं। इनकी दरख्वास्त है कि इस्लाहात को मंजूर करवाया जाए, इससे पूरा मुल्क एक कानून के तहत आ जाएगा। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इंजमाम के हवाले से उनका कहना था,
इंजमाम का जो है केपी में सूबे में, तो उसके लिए भी उससे पहले फाटा के पार्लियामेंटेरियन से पूछा जाएगा कि ये पैकेज जो है ये जिस तरह कहा गया है, जिस तरह प्रॉमिस किया गया है, उसी तरह ये इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो तब जाकर वो पार्लियामेंटेरियंस को जब कॉन्फिडेंस में लेंगे तो तब जाकर ये फिर अगला स्टेप इंतजाम का करेंगे।
व्हाइट हाउस का कहना है कि यमन में अलकायदा के मजबूत गढ़ पर किए जाने वाले हमले, जिसमें मुमकिन तौर पर बहुत से शहरी हलाक हुए, बहुत सोच समझ कर किया जाने वाला अकदाम था। तफसील बता रहे हैं उबैद मलिक।
इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले एक ग्रोह के मुताबिक सीनीचर को यकला नामी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में होने वाले हमले में 23 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें 10 बच्चे भी शामिल हैं। हलाक शुदगान में 8 साल बच्ची शिद्दत पसंद अनवर अलोलाकी की बेटी हैं, जिन्हें सन 2011 में अमरीकी हमले में मारा गया था। ये हमला सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किसी कार्रवाई के लिए मिलने वाली पहली इजाजत है। पहले अमरीकी फौज ने कहा था कि इस हमले में हलाक होने वालों में नेवी के 3 एहलकार शामिल थे, तहम बाद में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हलाक होने वालों में बच्चे शामिल हो सकते हैं।
امریکی شہر نیو یارک میں حجاب کا پانچواں عالمی دن منایا گیا ہے جس میں مسلمانوں سمیت دیگر مذاہب سے بھی تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. اس موقع پر سٹی ہال کے باہر ایک ریلی میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو، یہودی، عیسائیوں سمیت دیگر مذاہب کے لوگ شامل تھے. ریلی کی تصویری جھلکیاں آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر دیکھ سکتے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
تمہارا نام کیا ہے بسنت؟
میرے دشمن سمجھ رہے تھے میں اب کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا.
وہ آ گیا. دیکھو وہ آ گیا.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
بالی ووڈ کی چٹپٹی خبریں اور گوسپ سنیے ہر سنیچر کی شام سیربین میں بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں. وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے نئی یہودی بستیوں کی تعمیر فلسطینیوں کے ساتھ قیام امن میں مددگار ثابت نہیں ہوگی. اس بیان کی کیا اہمیت ہے اس بارے میں سیربین میں آگے چل کر بات کریں گے، لیکن پہلے امریکہ ہی کے شہر واشنگٹن چلتے ہیں جہاں سے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے ہمارے ساتھ اس وقت لائیو موجود ہیں، جنہیں وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یہ بتایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 مسلمان ممالک کے شہریوں کی امریکہ آمد پر جو پابندی لگائی تھی، اس پابندی میں پاکستان سمیت مزید کسی ملک کو فی الحال شامل نہیں کیا جا رہا. جی برجیش، یہ بتائیں کہ آپ نے وائٹ ہاؤس کے آفیشل سے ترجمان سے پوچھا کیا تھا اور ان کا جواب کیا آیا؟
دیکھیں عادل، یہاں جو پاکستانی قوم ہے امریکہ میں، اس میں کافی خوف و ہراش کا ماحول ہے. انہیں ڈر تھا کہ جو 7 ممالک ہیں، عراق، ایران، سیریا، صومالیہ، یمن، سوڈان اور لیبیا، اس لسٹ میں پاکستان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اور اسی کے حوالے سے ہم نے پوچھا کہ کیا اس طرح کا کوئی ارادہ ہے ان کا. تو وائٹ ہاؤس نے بی بی سی کے سوال کے جواب میں بتایا کہ بہت ساری افواہیں پھیلی ہوئی ہیں اور اس وقت امریکی اہلکار اس لسٹ میں کسی اور ملک کو شامل کرنے کی نہیں سوچ رہے. ان کے الفاظ تھے، نتھنگ امیننٹ دیٹ آئی ایم اویئر آف، یعنی ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس وقت. پاکستان اور افغانستان کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ویزا جاری کرنے سے پہلے جس طرح کے دستاویزات اور معلومات کی انہیں ان شہریوں کے بارے میں ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں وہاں کے اہلکاروں سے، یعنی پاکستانی اہلکاروں سے مل رہے ہیں. اگر اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے وہ معلومات حاصل ہونے میں، تو پاکستان کو یا دوسرے ممالک کو اس لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے.
اچھا برجیش، یہی میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والا تھا، لیکن یہ تو آپ نے اس کا جواب دے بھی دیا. کیا کوئی اور وجوہات تھیں کہ جن ممالک پر یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس کی کوئی اور وجوہات تھیں اس کے علاوہ؟
دیکھیں عادل، وائٹ ہاؤس یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو 7 ممالک جن پر یہ پابندیاں عائد ہوئی ہیں، ان کے شہریوں کے بارے میں کسی طرح کی پختہ معلومات حاصل کرنا بہت مشکل کام تھا ہو رہا تھا. اور یہ شکایت اوباما انتظامیہ کے دوران بھی مل رہی تھی اور اس لیے انہوں نے یہ پابندی عائد کی ہے.
اچھا انسان، جی بالکل.
اور دوسری بات جو یہاں ایگزیکٹو آرڈر میں ایک پیرا جو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ کسی بھی وقت وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں تو صدر کے سامنے نئے ممالک کا نام پیش کر سکتے ہیں اسی طرح کی پابندیاں عائد کرنے کے لیے. اور یہاں یہی ڈر ہو رہا تھا خاص طور پر پاکستانی قوم میں کہ جو یہ 90 دنوں کا جو وقت ہے اس کے بعد کہیں ان کو نہ لسٹ میں شامل کیا جائے. اور خاص طور پر تب اس لیے بھی کہ پاکستان کا یہاں انتخابی مہم کے دوران ذکر ہوتا تھا تو لوگوں کا، اور جب بھی شدت پسندی کی بات ہوتی تھی تو، اور اس لیے انہیں ڈر تھا کہ شاید انہیں شامل کیا جا رہا ہے.
اچھا برجیش، جب یہ پابندی لگی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، تو وہاں جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہاں پہ مقیم، امریکہ میں مقیم جو پاکستانی ہیں ان میں بھی کافی تشویش پھیلی کہ شاید یہ پابندی جو ہے اس میں پاکستان کو بھی شامل کر لیا جائے گا. آپ کی ان سے سب سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، باتیں بھی ہوئیں، کیا تشویش ہے ان کو؟
دیکھیں بہت زیادہ تشویش تھی انہیں. ایک جو ٹریول ایجنٹ ہیں جو عام طور پر پاکستانی جو شہری ہیں ان لوگوں کے ٹکٹس وغیرہ ارینج کرتے، انہوں نے کہا ہے کہ 95% ایسے پاکستانی جو یہاں گرین کارڈ پر ہیں اور انہوں نے مہینوں پہلے اپنے ٹکٹ بک کروا رکھے تھے، انہوں نے اپنے ٹکٹ کینسل کروا دیے ہیں کہ اگر وہ چلے گئے وہاں تو پھر انہیں واپس نہیں آنے دیا جائے گا. جو وہاں پہلے ہی سے گئے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد جو فورن جو ارلیسٹ اویلیبل ڈیٹ ہو اس کی ٹکٹ ہمیں دے اور اس کے لیے جو بھی پیسہ دینا پڑا وہ لے، एक साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो बात करते करते रो पड़े क्योंकि उनकी वालिदा की तबीयत बहुत खराब है पाकिस्तान में, और उनका कहना था कि अगर मेरी वालिदा को कुछ हो गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, और वहां फंस गया जाकर तो मेरी बीवी और बच्ची जो यहाँ पर है उसको उनको कौन देखेगा। बहुत सारे लोगों ने अपने उम्रा और जियारत के जो टिकट्स थे वो कैंसिल करवा दिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल है, और अफवाहें आ रही हैं कि आज 329 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, जिसकी उनकी कोई बुनियाद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 11 सितंबर के हमले के बाद जो पाकिस्तानी कौम थी उसे काफी कुछ देखना पड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो बगैर दस्तावेज के थे और कुछ तो दस्तावेज पर के साथ भी थे जिन्हें डिपोर्ट किया गया, और अब जाकर जब हालात उन्हें लग रहा था कि माबूल पर लौट रहे हैं तब फिर से ये पुराने दिन वापस आ सकते हैं। तो उसको लेकर के एक जो डर है, एक दहशत का माहौल बना हुआ है यहाँ पर, और खास करके जो यहाँ तक कि पाकिस्तानी वकील जो है वो भी उन्हें यही सलाह दे रहे थे कि फिलहाल ना जाए, तो उन्हें तो वो डर और एक तरह से पुख्ता हो रहा था। लेकिन उम्मीद है कि इस बयान से थोड़ा सा कह सकते हैं आपकी सुकून मिल सकता है।
इस बयान से सुकून मिल सकता है। ब्रजेश उपाध्याय बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ये बताते चलें कि आपने अब से कुछ देर पहले जो इसी बारे में खबर लिखी थी कि मजीद ममालिक पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी का कोई इरादा नहीं, वो इस वक्त सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही है। और सामीन अगर इस खबर के बारे में और वहां पे अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी जो है उनके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो bbcurdu.com पर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि इसराइल की जानिब से नई यहूदी बस्तियों की तामीर फलस्तीनियों के साथ अमन कायम करने में मददगार नहीं होगी। व्हाइट हाउस की जानिब से यह बयान सदर ट्रंप के उस बयान से मुख्तलिफ है जिसमें उन्होंने यहूदी बस्तियों की तामीर पर किसी किस्म का एतराज जाहिर नहीं किया था। इसराइल ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो मकबूजा गर्ब उर्दन में 2500 मकानात पर मुश्तमिल मजीद यहूदी बस्तियां तामीर करेगा। तफसील के साथ जावेद सोमरो।
अक्वाम मुत्तहदा ने हाल ही में एक मरतबा फिर अपनी हालिया करारदाद में इन यहूदी बस्तियों को बैन अल-अक्वामी कवानीन के तहत गैर कानूनी करार दिया और कहा कि ये दो रियासती हल की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अपना ओहदा संभालने से पहले सदर ट्रंप ने अक्वाम मुत्तहदा की करारदाद पर तनकीद की थी और इसराइलियों को अपनी हिमायत की यकीन दहानी कराई थी। सदर ट्रंप के ओहदा संभालने के दो दिन बाद ही इसराइल ने 2500 मकानात पर मुश्तमिल नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दी।
इसराइल इज टफ एंड स्मार्ट एंड स्ट्रांग एंड इसराइल हैज बीन सोल्ड आउट बाय ओबामा।
व्हाइट हाउस का कहना है कि इन बस्तियों की तामीर से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर जारी करदा बयान में कहा गया है कि हम इस बात पर यकीन नहीं रखते कि तामीरशुदा बस्तियां अमन की राह में रुकावट हैं, लेकिन नई बस्तियों की तामीर या मौजूदा बस्तियों के फैलाव से अमन के मकसद को हासिल करने में मदद नहीं मिलेगी। सन 1967 में मकबूजा मशरकी यरूशलम और गर्ब उर्दन पर इसराइली कब्जे के बाद से उन्होंने फलस्तीनी इलाकों में 140 बस्तियां तामीर की हैं और इन बस्तियों में तकरीबन 600,000 यहूदी आबाद हैं। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक ट्रंप बारहा इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो पूरे मशरक वस्ता में अमन चाहते हैं, लेकिन उनके अपने बयान में इसराइल की खुली हिमायत देखते हुए क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी इस अमन की ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे। जावेद सुमरो, बीबीसी न्यूज।
इसी मौजू पर अब से कुछ देर पहले मैंने बात की अमरीका में मुकीम इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर और तजयकार डॉक्टर मुक्तदर खान से और पूछा कि यहूदी बस्तियों की तामीर का मसला इसराइल और फलस्तीन के दरमियान क्याम अमन के लिए कितना अहम है।
इसराइल और फलस्तीन के बीच में जो पीस ट्रीटी हो सकती है वो उसका जो यूएन का रेजोल्यूशन है जिसका नंबर 467 है उसके तहत जो 1967 के बॉर्डर्स हैं उसके बेसिस पे पीस बनाया जाएगा। यानी फलस्तीन के पास जो इलाका था 1967 में वो फलस्तीनी स्टेट बनेगा और इसराइल के पास जो था वो इसराइल रहेगा। लेकिन 67 के बाद से जब इन सारे इलाकों पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है उसने काफी स्ट्रेटेजिक मकामात पर यानी पहाड़ों के ऊपर जहां जहां पानी है और जेरूसलम के अतराफ उसने सेटलमेंट्स बना दिए हैं जहां पे यहूदी ब्रुकलिन से रशिया से माइग्रेट होकर गए हैं वहां रहते हैं जो 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। तो सिंस 67 से लेकर अब तक वहां पे तकरीबन 600,000 मजीद اسرائیلی سٹیزنز کہیے، یہودی سیٹلرز کہیے، تو انہوں نے اگر آپ بی بی سی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر اگر آپ نقشہ دیکھیں فلسطین کا 1948 سے لے کے آج تک، تو ایک قسم سے ایسا لگتا ہے جیسا کہ کسی کڈنی پہ کینسر کی طرح وہ پھیل گئے ہیں۔ تو اب تقریباً فزیکلی امپاسبل ہو گیا ہے ایک فلسطینی اسٹیٹ بنائے جس میں بیچ میں یہودی آئیلینڈز نہ ہو۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ سیٹلرز یروشلم کو گھیر لیے ہیں، اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ بلڈنگ فیکٹس آن دا گراؤنڈ، کہ وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ فلسطین اسٹیٹ کی ٹیریٹری ہی نہ ہو اتنے سیٹلمنٹ۔ اس لیے مسلسل امریکن اور یونائٹڈ نیشنز کے کئی ریزولیوشنز آئے کہ سیٹلمنٹس نہ بڑھے، اور جو فائنل ریزولیوشن ہوگا اس میں پاپولیشن ایکسچینج ہو سکتا ہے، یعنی وہ سیٹلرز وہاں سے نکل جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2007 میں جو غزہ میں جو سیٹلرز تھے وہ ان کو زبردستی اسرائیل نے خالی کر دیا تھا، کیونکہ لیکن غزہ کی کوئی ریلیجیس ایمفیسس نہیں ہے۔
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اقوام متحدہ کی قرارداد کا ذکر کیا، اب جو وائٹ ہاؤس کا بھی بیان اسی یہودی بستیوں کی تعمیر کے بارے میں آیا ہے، تو اس ساری صورتحال سے اسرائیل پر دباؤ کتنا ہوگا؟
دیکھیے جب صدر اوباما نے ایبسٹین کیا تو جو یہ ایک پہلا سیکیورٹی کاؤنسل ریزولیوشن تھا جو کئی سالوں کے بعد اسرائیل کے خلاف پاس ہوا، اور وہ کافی کمزور کر دیا ہے اسرائیل کو انٹرنیشنل لا کے تحت اور انٹرنیشنل میڈیا میں۔ لیکن ٹرمپ کے جیتنے سے وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو ایک قسم سے فریڈم مل گیا ہے، تو پچھلے 10 دن میں اسرائیل نے دو قسم کے بیانات دیے، ایک تو ایک نئے سیٹلمنٹ بنانے کے، تقریباً 3,000 نئے گھر بنا رہے ہیں، اور جو ایگزسٹنگ سیٹلمنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پچھلے 20-25 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں یہودی اور ان کے بچے پیدا ہو گئے اور وہ بڑے ہو گئے ہیں اور ان کو نیچرل گروتھ کہتے ہیں، ان کے لیے بھی گھر بنانا ہے۔ تو کل ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے اور نے بہت اگریسولی کہا کہ جو ایگزسٹنگ سیٹلمنٹس ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن نئے سیٹلمنٹس بنانا یا ایگزسٹنگ سیٹلمنٹس کو بڑھانا یہ پیس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ پہلی بار ہے جو اسرائیل کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے تنقید کی ہے۔ لیکن دوسرے انالسٹ کا خیال ہے کہ یہ نیتن یاہو کو ایک قسم سے پولیٹیکل کور بنا رہے ہیں، نیتن یاہو اس کو روکنا چاہتے ہیں، اور اب وہ کہہ سکتے ہیں اپنے اوپوننٹس کو، دیکھو میں تو نہیں کہہ رہا لیکن امریکہ کے پریسیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے سے اتنا تو اسرائیلی پریسیڈنٹ بہت زمانے کے بعد آیا اور ہم کو سننا چاہیے۔ تو اس طرح سے وہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وائٹ ہاؤس بیسیکلی کوئی پرو پیلسٹائن پوزیشن نہیں لے رہی ہے بلکہ نیتن یاہو کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں اس کی مدد کر رہی ہے۔ 15 فروری کو ان کی ملاقات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ ٹرمپ کی کیا پوزیشن ہے۔ انہوں نے بار بار کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس کیے ہیں اپنے کیمپین میں، ایک مسئلے پر ایک بار یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل بالکل صحیح ہے اور اسرائیل کی پوری مدد کرنا چاہیے، پھر بار بار کہتے ہیں کہ یہ سب سے اہم ڈیل ہے اور میرے علاوہ کوئی نہیں اس ڈیل کو جیت سکتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو داماد ہے جیریڈ کشنر وہ ایک بہت ہی کنزرویٹو یہودی ہے، وہ اس ڈیل کو ریئلائز کرے گا۔ تو اس طرح سے ایک کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے 15 فروری کو کچھ کلیئرٹی ملی۔
یہ تھے انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر اور تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پولیس کے مطابق معروف عجائب گھر لوو کے باہر سیکیورٹی اہلکاروں پر چورے سے حملہ کرنے والے شخص کو فرانسیسی سپاہی نے گولی مار دی ہے۔ پولیس کے مطابق حملہور نے اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا۔ تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
فرانسیسی فوجی اس حملے میں زخمی ہوا۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حملہ آور میوزیم کے اندر دکان میں موجود لوگوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ترجمان کے مطابق حملہ آور نے چورا مارنے سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ فرانسیسی وزارت داخلہ نے صورتحال کو نازک قرار دیا، جبکہ میوزیم میں سیاحوں کو زمین پر لیٹ جانے کے لیے کہا گیا۔ حملے کے وقت میوزیم میں موجود ایک عینی شاہد نے بتایا،
مجھے گولیاں چلنے کی آواز آئی، پہلے میں نے سوچا کہ شاید آگ بجھانے والا عملہ اپنی معمول کی مشق کر رہا ہے اور یہ اس دوران دروازے بند ہونے کی آواز ہے، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یہ تو فائرنگ ہی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ باہر نکلیں، میں دوسرے لوگوں کی طرح کافی خوف زدہ تھا کیونکہ میں نے لوگوں کو زمین پر گرتے دیکھا، सभी लोग इस आवाज से डर कर जमीन पर लेट कर बचने की कोशिश कर रहे थे। फिर पुलिस आई, उसने हमें बाहर निकलने को कहा, जिसके बाद मैं तेजी से भागकर म्यूजियम की इमारत से बाहर चला गया।
पुलिस का कहना है कि हमला आवर ने दो सफरी थैले उठा रखे थे, तहम इनमें कोई धमाका खेज मवाद बरामद नहीं हुआ। फ्रांस के वजीर आजम ने इस वाकये को दहशतगर्दी का हमला करार दिया है।
Fonctionnaire qui était en charge d'assurer la sécurité du musée du Louvre a été agressé.
म्यूजियम की हिफाजत पर मामूर अहलकार पर जिस तरह हमला किया गया वो वाज़े तौर पर दहशतगर्दी है। हमें मोहतात रहने की जरूरत है, लेकिन मेरे पास यही मालूमात हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पुलिस अहलकारों की खिदमात की दिल से कदर करता हूँ और उनकी कारकर्दगी को सराहता हूँ। वो तमाम फौजी और पुलिस अहलकार जो मौजूदा हालात में जबकि सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है अपने अवाम की हिफाजत को यकीनी बना रहे
हैं।
हमले के वक्त म्यूजियम में 250 अफराद मौजूद थे जिन्हें छानबीन के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले शख्स पर 5 गोलियां चलाई गईं। जब इसे अस्पताल लाया गया तो वो जख्मी हालत में था। फ्रांस में हालिया हमलों के बाद अवामी मकामात पर तकरीबन 3,500 फौजियों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है।
बीबीसी उर्दू .com की रिपोर्ट आपने सुनी शुमाइला जाफरी से। यूक्रेन में सरकारी फौज और रूस नवाज बागियों के दरमियान रवां हफ्ते शुरू होने वाली झड़पों में शिद्दत आ गई है। दोनों जानिब से मजीद हलाकतों की तस्दीक भी की गई है, लेकिन दोनों ही फरीक एक दूसरे पर जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्जाम भी लगा रहे हैं। मशरकी यूक्रेन की ताज़ा सूरत हाल और आलमी रद्द अमल से मुतालिक नामा निगारों के मरासलों पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश कर रही हैं फरज जावेद।
यूक्रेन के हुकूमती अहलकारों ने कहा है कि रूस नवाज अलहदगी पसंदों ने हुकूमत के जेरे कंट्रोल सरहदी कस्बे अवडीयिवका में फायरिंग की, जिससे 2 शहरी हलाक हुए। दूसरी जानेब अलहदगी पसंदों ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमती फौज ने उनके जेरे कब्जा डोनेट्स्क के इलाके में फायरिंग की, जिससे उनके 2 शहरी हलाक हुए। गुज़श्ता बरस दिसंबर में शुरू होने वाली इस लड़ाई में अब तक 15 अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन ने कशीदगी में इजाफे का इल्जाम रूस पर लगाया है, जबकि मॉस्को का कहना है कि यूक्रेन डोनेट्स्क और लुहानस्क में अलहदगी पसंदों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है। दोनों ममालिक ने अक्वामे मुतहदा की सलामती काउंसिल के खसूसी इजलास में भी एक दूसरे को मुरदे इल्जाम ठहराने का सिलसिला जारी रखा। सलामती काउंसिल का ये अहम इजलास यूक्रेन तनाजे के खात्मे के लिए गुज़श्ता रोज तलब किया गया था। अक्वामे मुतहदा में अमरीका की मुस्तकिल मंदूब निकी हैली ने इन पुरतशद्दुद झड़पों की जिम्मेदारी रूस पर डालते हुए इसकी मजम्मत की है।
अमरीका रूस के क्राइमिया पर कब्जे की मजम्मत करता रहेगा और मुतालबा करता है कि क्राइमिया पर रूसी कब्जा फौरी तौर पर खत्म किया जाए। क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा है। क्राइमिया पर रूसी कब्जे के बाद अमरीका की जानिब से मॉस्को पर लगाई गई पाबंदियां उस वक्त तक आयद रहेंगी जब तक इस इलाके का कंट्रोल यूक्रेन को वापस नहीं कर दिया जाता है।
तकरीबन 22,000 नफूस की आबादी पर मुश्तमिल अवडीयिवका में हालिया कशीदगी के बायस पानी और बिजली की किल्लत से हालात अबतर हो गए हैं। यूक्रेनी हुकाम और इमदादी इदारों ने इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयां दरअसल यूक्रेन की जानिब से अमरीका में ट्रंप इंतजामिया की हमायत हासिल करने की एक कोशिश है।
जैसा कि हम जानते हैं कि अमरीका में सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान मौजूदा यूक्रेनी क़यादत ने एक ही उम्मीदवार की यकतरफा हमायत की थी। इसके अलावा यूक्रेनी हुकूमत के हमायत याफ्ता बाज अमीर और बासर शख्सियात ने इस खातून अमरीकी सदारती उम्मीदवार की माली मदद भी की, मगर अब उन्हें नई अमरीकी इंतजामिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने पड़ रहे हैं और ये हमायत हासिल करने के लिए एक तनाजे को इस्तेमाल करना हमेशा बेहतर और आसान रहता है।
वाज़े रहे कि मार्च 2014 में रूस ने यूक्रेन की जनूबी रियासत क्राइमिया का इलहाक अपने साथ कर लिया, जबकि इसी बरस अप्रैल में रूस से मुत्तसिल मशरकी यूक्रेन में रूसी नवाज बागियों की अलहदगी की तहरीक को कुचलने के लिए हुकूमती फौज इलाके में पहुंची थी। इसके बाद कई माह तक होने वाली लड़ाई में डोनेट्स्क और लुहानस्क का इलाका बागियों के कब्जे में आ गया था। फरवरी 2015 में फायरबंदी का मुआहिदा हुआ, ताहम इसकी मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जी की गयी। ताहम रूस यूक्रेन में फौज भेजने के इल्जाम की तरदीद करता रहा है।
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مشتمل رپورٹ آپ نے سنی فرج جاوید سے. کچھ لمحات میسر آئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر, دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ اس وقت کیا پڑھ رہے ہیں. ایک بڑی دلچسپ خبر اس وقت میرے سامنے ہے کہ انسٹاگرام پر کس کی تصویر سب سے زیادہ پسند کی گئی. جی ہاں, گلوکرائیں اداکارائیں, لیکن اس خبر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ خبر آپ کو پڑھنی بھی پڑے گی, دیکھنی بھی پڑے گی, کیونکہ تصویر آپ دیکھیں گے کہ اس تصویر میں ایسی کیا خاص بات تھی. تو آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. سیر بین ابھی جاری ہے.
رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان اور ایران کے درمیان ڈیوس کپ ایشیا زون گروپ 2 کے مقابلے آج سے اسلام آباد میں شروع ہو گئے. پہلے دن دو سنگلز مقابلے کھیلے گئے. پہلے میچ میں پاکستان کے عقیل خان نے ایران کے شاہین خالدین کو 7-6, 6-4 اور 6-2 سے ہرا دیا. دوسرے میچ میں پاکستان کے اسام الحق نے انوشا شگولے کو 6-1, 6-2 اور 6-2 سے شکست دے کر ایونٹ کا افتتاح پاکستان کی جیت کے ساتھ کیا ہے. پاکستان 12 سال کے طویل عرصے کے بعد ڈیوس کپ مقابلے کی میزبانی کر رہا ہے. اسام الحق کا کہنا ہے کہ اس مقابلے کے انعقاد سے پاکستان میں بین الاقوامی کھیلوں کی سرگرمیاں دوبارہ بحال کرنے میں بڑی مدد ملے گی. ڈیوس کپ میں برطانیہ اور کینیڈا آج سے مد مقابل ہو رہے ہیں. برطانوی ٹیم اینٹی مرے کے بغیر کھیل رہی ہے, جنہوں نے آسٹریلین اوپن کے بعد آرام کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے دہلی میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں نیپال کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا. ٹورنامنٹ میں پاکستان کی یہ مسلسل 5ویں کامیابی ہے. انگلینڈ کے سابق کرکٹر کیون پیٹرسن پر آسٹریلوی بگ بیش میں امپائر کے فیصلے پر تنقید کرنے پر 5,000 آسٹریلوی ڈالرز جرمانہ عائد کیا گیا ہے. پیٹرسن نے حریف ٹیم کے بیٹس مین کو ناٹ آؤٹ دیے جانے پر اس وقت تنقید کی تھی جب وہ فیلڈنگ کے دوران بگ بیش براڈ کاسٹ کا مائک لگائے ہوئے تھے اور کمنٹیٹر سے بات کر رہے تھے. انگلینڈ اور چیلسی کے مشہور فٹ بالر فرینک لیمپارڈ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے انگلینڈ کی جانب سے 106 اور اپنے کیریئر میں چیلسی کی جانب سے 649 میچز کھیلے اور اپنے 21 سالہ کیریئر میں مجموعی طور پر 11 ٹرافیاں جیتی. کیمرون نے گھانا کو 2 گولز سے شکست دے کر افریقن نیشن کپ فٹ بال کے فائنل میں جگہ بنا لی. آرسنل کے مینیجر آرسن وینگر کا کہنا ہے کہ مڈ فیلڈر آرون رمزی انجری کے باعث آئندہ 3 ہفتوں کے لیے ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے. اور گولف کے 14 بڑے مارکے جیتنے والے ٹائیگر وڈز کمر کی تکلیف کے باعث دبئی میں ہونے والے گولف ایونٹ کا دوسرا راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے ہی باہر ہو گئے. کمر کے 2 آپریشنز کی وجہ سے ان کی 15 ماہ بعد گولف میں واپسی ہوئی تھی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے. پاکستان میں سری لنکن ٹیم پر حملے کے بعد بین الاقوامی کھیلوں کا انعقاد ایک خواب بن گیا تھا جس کا اثر ٹینس سمیت تمام کھیلوں پر پڑا, لیکن 12 سال بعد اب پاکستان میں ڈیوس کپ کے بین الاقوامی ٹائی میچز کا انعقاد ہو رہا ہے. تو اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے آنے کو ہے, لیکن اس وقت سیربین اپنے نصف کو پہنچا اور وقت ہوا ہے اہم خبروں کی شہ سرخیوں کا, جو سنتے ہیں نازش ظفر سے.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ میانمار میں فوج نے بالغوں اور بچوں کا قتل عام کیا اور روہنگیا مسلمانوں کو منظم طور پر اجتماعی ریپ کا نشانہ بنایا. تشدد کی یہ کارروائیاں انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کے مترادف ہیں. ایران نے کہا ہے کہ اسے واشنگٹن کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کی پرواہ نہیں ہے اور وہ کبھی جنگ شروع نہیں کرے گا. یہ بیان ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے کی گئی ایک ٹویٹ میں سامنے آیا ہے. وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان نے پاکستانی شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر ممکنہ پابندی کی خبروں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ امریکی حکام کا پابندیوں کا سامنا کرنے والے ممالک کی فہرست کو وسعت دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے نئی یہودی بستیاں تعمیر کرنا فلسطینیوں کے ساتھ امن قائم کرنے میں مددگار نہیں ہوں گی۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا، جہاں دارالحکومت کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں میں گھروں میں گیس کے اخراج کے باعث آگ لگنے اور دھماکوں کے واقعات میں لوگوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 4 ماہ کے دوران ان واقعات میں 159 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 36 ہلاک ہوئے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
قدرتی گیس کی لیکیج یعنی اس کے اخراج کے باعث گھروں میں آگ لگنے اور دھماکوں کے واقعات ان علاقوں میں پیش آتے ہیں جہاں قدرتی گیس کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ حادثات زیادہ تر سردیوں کے موسم میں پیش آتے ہیں۔ ان واقعات میں نہ صرف لوگ بری طرح سے جلس کر زخمی ہوتے ہیں بلکہ ان میں سے ایک بڑی تعداد ہلاک بھی ہوتی ہے، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر سے لے کر اب تک ان واقعات میں 36 افراد ہلاک ہوئے۔ بولا میڈیکل کمپلیکس اسپتال کے برن وارڈ کے انچارج اور پلاسٹک سرجن ڈاکٹر ربیب اللہ خجک نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں بڑی تعداد میں لوگ خطرناک حد تک جلس جاتے ہیں۔
159 پیشنٹ آ چکے ہیں ہمارے پاس، اس میں سے 36 ایکسپائریز ہوئی، ٹھیک، اور 120 پیشنٹس جو زخمی حالت میں تھے، اس میں سے کچھ ضرورت پڑی سرجری کی، آپریشن کرنے پڑے ان کے۔
ڈاکٹر ربیب اللہ نے بتایا کہ ان واقعات میں زیادہ تر بچے اور خواتین زخمی ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زخمی افراد ایک اذیتناک صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔
بند کا جو مینجمنٹ ہے بڑا مشکل کام ہے، کہ زیادہ تر بچے عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، اور جو بچے اور بوڑھے ہیں وہ خاص طور پہ انفیکشنز کو اور جو بند کا جو ٹراما ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اس میں کیجولٹی بہت اکثر لوگ مر جاتے ہیں۔
ڈاکٹر ابیب اللہ کہتے ہیں کہ ان واقعات سے بچنے کے لیے جہاں لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ان واقعات کے صحیح معنوں میں تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔
پراپر گیس انسٹالمنٹ چیک کرنی چاہیے کہ آپ اپنے میٹر چیک کریں، اور لوگ کس کس طرح کے چولہے استعمال کریں، لوگ کمپریسر یوز کریں، اور آپ ٹائم ٹیبل دیں کہ آپ کس ٹائپ پہ لوڈ شیڈنگ کریں، اور جہاں پہ گیس بلاسٹ ہوتے ہیں اس کی ایک پولیس رپورٹ بننی چاہیے کہ کس علاقے میں بلاسٹ ہوا، کس طرح بلاسٹ ہوا، اور وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی۔
دوسری جانب کوئٹہ سمیت بلوچستان کو گیس فراہم کرنے والی کمپنی سوئی سدرنگ گیس کمپنی کے حکام کا کہنا ہے کہ ان حادثات سے بچنے کے لیے کمپنی کی جانب سے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے سردیوں میں نہ صرف خصوصی مہم چلائی جاتی ہے بلکہ میڈیا میں اشتہارات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
کوئٹہ سے رخ کرتے ہیں کراچی کا، جہاں اتوار کے روز ویسے تو کاروبار زندگی معطل اور سرکاری دفاتر بند ہوتے ہیں، لیکن گزشتہ ہفتے وہاں کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ بغیر پیشگی اطلاع کے تارک روڈ سمیت شہر کے ان علاقوں میں پہنچ گئے جہاں ترقیاتی کام جاری ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے انہوں نے سید قائم علی شاہ کی جگہ یہ منصب سنبھالا۔ ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا پیپلز پارٹی کسی نئے کردار کی تلاش میں ہے؟ سنتے ہیں کراچی سے ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں۔
سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی 2008 سے مسلسل اقتدار میں ہے۔ متحدہ اقوام متحدہ پہلی حکومت میں اتحادی رہی، نتیجے میں پی 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 نے کراچی کے انتظامی امور سے فاصلہ رکھا۔ الطاف حسین کی گزشتہ سال متنازعہ تقریر کے بعد ایم کیو ایم کا پاکستان اور لندن کے دھڑوں میں بٹوارا ہوا تو کئی سیاسی جماعتوں نے اس ووٹ بینک کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش شروع کر دی، جس میں پیپلز پارٹی بھی سرفہرست ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے سیکرٹری جنرل سعید غنی کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے اتحاد سے انہوں نے کراچی میں بہت کچھ گنوایا ہے۔
کراچی پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس دوران میں پیپلز پارٹی نے کراچی میں لوز کیا کافی کچھ گراؤنڈ، لیکن اب ایک جو موقع میں نظر آ رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم حکومت میں نہیں ہے، تو کراچی کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کی سرپرستی ہونی چاہیے، ان کا رائٹ ہے۔ اس مرتبہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید جو آئندہ انتخاب ہوں گے تو اس میں پیپلز پارٹی کا جو کراچی میں ایک ووٹ رہا ہے، ہم اس کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بڑھائیں۔
کراچی میں ماضی کے انتخابات کے نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثریتی ووٹ ایم کیو ایم کو ملا، لیکن جماعت اسلامی، سنی تحریک اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ووٹ لیتی رہی ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے استاد فرحان صدیقی کا کہنا ہے کہ اردو اسپیکنگ ووٹ اس وقت تقسیم ہے۔
اب جو میجرز لیے جا رہے ہیں وہ دراصل 2018 الیکشن کی تیاری ہیں۔ پیپلز پارٹی کا اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ووٹ بینک ہے، جو اردو سپیکنگ ووٹ بینک ہے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ 2013 کے ہم نے الیکشنز میں دیکھا کہ جو تھوڑی بہت ایک اسپیس کریٹ ہوئی تھی اس میں پی ٹی آئی نے کافی ووٹ لیے، تقریباً 10-12 لاکھ ووٹ لیے انہوں نے کراچی سے۔
پاکستان پیپلز پارٹی اپنے قیام سے لے کر آج تک بلوچ اور سندھی آبادی کے علاقوں لیاری اور ملیس سے نشستیں لیتی رہی ہیں۔ تجزیہ نگار ڈاکٹر جعفر احمد کا کہنا ہے کہ اردو سپیکنگ کو پی پی میں شامل کرنے کے لیے کبھی سنجیدہ کوششیں نہیں کی گئیں۔
1970 کے الیکشن میں کچھ شروعات ہوئی تھی تو اتنا پولیٹیکل مٹیریل موجود تھا کراچی میں جو پیپلز پارٹی کے کام آ سکتا تھا، لیکن اس وقت بھی کوئی بہت زیادہ سیریسلی چیزوں کو نہیں لیا گیا اور بعد میں تو بالکل نہیں۔
دوسری جانب کراچی میں صوبائی حکومت نے بلدیاتی اداروں کو اپنی گرفت میں رکھا ہے۔ ایم کیو ایم کے پاس بلدیاتی اداروں میں بھرپور نمائندگی تو ہے لیکن اختیار نہیں۔ تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم اس کو اس انداز سے دیکھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی اداروں کو غیر فعال کر دیا ہے۔
وہ کام جو بلدیاتی اداروں کے کام تھے وہ سندھ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیے، تو وہ اس کو جس کا میئر ہے اور جس کے پاس جو ہے 6 میں سے 3 کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں، ان کی جو پاورز ہیں، ان کے جو اختیارات ہیں، وہ سندھ گورنمنٹ نے سلب کر لیے ہیں 2013 کے ایکٹ کو لا کے۔ لیکن جہاں تک شہری اور دیہی سندھ کے اختیار اور سندھ حکومت کے اختیارات کا معاملہ ہے، تو پیپلز پارٹی کی اپنی کوشش یہ ہے کہ اگر ہم نے کراچی میں بڑے پیمانے پہ ترقیاتی کام کیے اور کراچی کو ایک بہتر کراچی بنا دیا، تو ہمیں اس کا ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ووٹ بینک پہ ہمیں اثر پڑے گا۔
اس صورتحال کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی پر امید ہیں کہ اس بار وہ اردو آبادی سے نئے اور بڑے نام بطور امیدوار سامنے لائیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کے شمالی علاقوں گلگت، ہنزہ اور سوات کے فنکاروں نے لاہور میں منعقدہ 3 روزہ پنجاب گلگت بلتستان فیوژن فیسٹیول میں موسیقی کے رنگ بکھیرے۔ میلے میں پنجاب کا بھنگڑا اور گلگت کا سوار ڈانس جب آمنے سامنے آیا تو انوکھا سا سما بن گیا۔ فیسٹیول کا باقی احوال سنتے ہیں حنا سعید سے۔
لاہور میں آج سجا ہے میلہ گلگت بلتستان پنجاب فیوژن فیسٹیول کا، جس میں نہ صرف کھانوں اور ہینڈی کرافٹس کے سٹال لگے ہیں بلکہ دونوں صوبوں کی جانب سے فنکار موجود ہیں جو اپنے اپنے صوبے کے ثقافتی رنگ پیش کر رہے ہیں۔ بہت حسین امتزاج ہے دونوں صوبوں کا، کیونکہ فنکار یہاں اپنے اپنے ٹریڈیشنل لباس جو ہے وہ پہن کے آئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ہیں گلگت بلتستان کے فنکار جنہوں نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے اور وہ رقص کر رہے ہیں وہاں کے جو روایتی میوزک ہے اس کے اوپر، تو دوسری جانب ہمارے پنجاب کے جو فنکار ہیں وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ان کے لباس بہت شوخ ہے اور مل جل کے دونوں صوبے کے جو لوگ ہیں وہ یہاں رقص کر رہے ہیں۔
پاکستان کے شمالی علاقہ جات لاہور سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہیں اور ہر کوئی وہاں کا سفر بآسانی نہیں کر سکتا، لیکن لاہور کی انتظامیہ نے گلگت بلتستان فیوژن فیسٹیول کا یہاں انتظام کر کے اس دلکش خطے کو یہاں لانے کی کوشش کی ہے۔ لاہور کے الحمرا ہال میں اس فیسٹیول کا 3 روز کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ افتتاح ڈائریکٹر جنرل والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کامران لاشاری نے کیا اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ایسے فیسٹیول ہمیشہ سے ان کی ترجیحات رہے ہیں، کیونکہ ثقافت کسی بھی قوم کی بقا کی ضامن ہوتی ہے۔
اس کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں کتنی خوشی، رونق اور رنگ ہیں جو بلتستان سے اور ناردرن ایریا سے آئے ہیں، ہنزہ سے اور گلگت سے، اور کیا خوبصورتی لے کر آئے ہیں، کیا محبتیں لے کر آئے ہیں۔ تو یہ اس چیز کا پیغام ہے کہ اس ملک میں لوگ ہنسنا، گانا، ملنا جلنا چاہتے ہیں، اور کلچر سے بڑا ذریعہ اور کوئی نہیں ہے کہ امن کا، پیار کا، محبت کا۔
فیسٹیول میں شرکت کے لیے 15 مختلف فنکار گلگت بلتستان سے لاہور پہنچے، جو اس میلے میں سوار ڈانس، شیپرڈ ڈانس، بالٹی ڈانس اور شمن ڈانس پیش کرتے نظر آئے۔ البتہ یہ پرفارمنس صرف رقص تک ہی محدود نہیں تھی، میلے میں سواتی گلوکاروں نے لوک گیت گا کر ایک الگ ہی سما باندھ دیا۔
ساتھ ساتھ بس گری جن پردے سے زندگی کھیورے شیری سمے ساتھ مش جن پردے سے زندگی یا کوٹ کی گمی جن پردے سے زندگی تجو جدا برو جو تری جن پردے سے زندگی۔
پنجاب کے فنکار بھی پوری تیاری سے میدان میں اترے اور جب ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا پیش کیا تو سب جھومنے پر مجبور ہو گئے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس فیسٹیول میں شرکت کے لیے لاہور کے الحمرا ہال پہنچی تو ان میں بچے، بوڑھے اور نوجوان، طلبہ و طالبات سبھی موجود تھے۔ شائقین کا کہنا تھا کہ ایسے فیسٹیول ہر صوبے میں باقاعدگی سے ہونے چاہیے۔
ہمیں اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ بلتستان اور پنجاب ایک ساتھ میں اکٹھے ہوئے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ ان کا کلچر، ان کا میوزک بہت ڈفرینٹ ہے لیکن بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ سارا پورا پاکستان ایک جگہ پہ ہو، پٹھانی، بلوچی، سندھی سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو، ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پر سب اکٹھے ہو سکیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ سمجھ کسی کو بھی نہیں آ رہی، جو گلگت بلتستان کے گانے گا رہے ہیں میرے سمیت کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں، اس بار پرفارم کر رہے ہیں۔ موسیقی کی اپنی ایک زبان ہے، وہ اشعار نہ بھی سمجھ جائیں تو وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔
الحمرا ہال کے اندر گلگت بلتستان کے روایتی دیہاتوں کے ماڈل بھی پیش کیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے اور ہینڈی کرافٹس کے سٹال بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ پنجاب گلگت بلتستان فیوژن فیسٹیول کا اختتام ہفتے کو ہوگا اور آخری روز کی تقریبات حال ہی میں دوبارہ بنائے گئے گریٹر اقبال پارک میں منعقد کی جائیں گی۔ ہنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
کتابیں اور مزید کتابیں۔ لاہور کے سالانہ کتاب میلے کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد لاہور کے ایکسپو سینٹر کا رخ کر رہی ہے۔ میلے کا احوال سنتے ہیں عمر دراز ننگیالہ سے۔
معیاری کتابیں اگر وافر اور سستی مل رہی ہوں تو کتاب دوست لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ لاہور کا ایکسپو سینٹر ان دنوں ایسے ہی کتاب سے محبت کرنے والوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، اور وجہ ہے لاہور کا سالانہ 31واں بین الاقوامی کتاب میلہ۔ کتابوں کا یہ میلہ ہر سال سجتا ہے، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی منتظمین کو توقع ہے کہ 100,000 سے زائد لوگوں کی اگلے 4 دنوں تک یہاں آمد ہوتی رہے گی۔ لوگ کیوں اتنی بڑی تعداد میں اس کتاب میلے کا رخ کرتے ہیں؟ میلے کے منتظمین میں سے نوید انجم نے بی بی سی کو بتایا کہ اس کی وجہ 200 سے زائد کتابی چھاپا خانوں کے اسٹال اور خصوصی ڈسکاؤنٹ ہیں۔
سب کتابیں، آپ کو ہر قسم کی کتاب یہاں پہ موجود مہیا کی جائے گی، اور اس کے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ بھی بہت اچھے ہیں۔ کچھ کمپنیز 10 سے 15% اور کچھ کمپنیز 50% اپ ٹو 60% تک بھی رعایت یہاں پہ موجود ہے۔
کتابوں کے اس میلے میں ملک بھر کے علاوہ بیرون ممالک جیسا کہ بھارت، ترکی اور دیگر ممالک کی کمپنیاں بھی شرکت کر رہی ہیں۔ عمومی دلچسپی کی کتابوں اور پرانے بڑے نام والے لکھاریوں سے ہٹ کر لوگ اب نئے آنے والے ابھرتے پاکستانی لکھاریوں کی کتابوں میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ اردو کتابوں کے ایک مشہور پبلشر کے نمائندہ ایاز احمد کا کہنا ہے کہ چند اچھے لکھنے والوں کی کتابیں، خصوصاً سفر نامے اور ناول، کافی پذیرائی حاصل کر رہے ہیں۔
اس کے اندر ہمارا ایک نیا ٹائٹل آیا ہے، محمد حسن معراج کی ایک کتاب ہے ریل کی سیٹی کے نام سے۔ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، بیکاز انہوں نے پاکستان کے وہ ریلوے اسٹیشن جو کہ پارٹیشن کے بعد چھوڑ دیے گئے، ایک طرح سے غیر آباد ہو گئے، ان کے تھرو سفر کیا ہے اور اس چیز کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں پہ اب زندگی کیسی ہے۔
ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیش رفت نے جہاں کتابوں تک رسائی کو آسان بنا دیا ہے، وہاں بہت سے لوگوں کو خدشہ ہے کہ شاید اس کی وجہ سے پڑھائی کا رجحان کم ہو جائے گا، مگر حسنین انجم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ خود بھی ایک بلاگر ہیں اور ان کے خیال میں ٹیکنالوجی صرف ایک ذریعہ ہے، کتابیں پڑھنے کا رجحان تو پاکستان میں بڑھ رہا ہے۔
پاکستان میں پڑھنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ انہیں پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس شکل میں ہے، اب یہ چیز ڈسکس ہونی ہے۔
ٹیکنالوجی ہی کو استعمال کرتے ہوئے کئی کتاب خانوں نے خصوصاً بچوں کے لیے پڑھائی، لکھائی اور تربیت کے دلچسپ نئے طریقے بھی دریافت کر لیے ہیں۔ کھیل کھیل میں سیکھنے کے اس عمل میں بچوں نے بڑھ چڑھ کر شمولیت کی۔ جہاں کتابوں کی وافر تعداد سے لوگ خوش نظر آئے، وہیں کچھ لوگوں نے کتابوں کی چھپائی کی گرتی ہوئی کوالٹی کی بھی شکایت کی، کیونکہ آج بھی کتاب سے محبت کرنے والے اور راک کی کوالٹی پر سودے بازی نہیں چاہتے۔ عمر دراز ننگیانہ، بی بی سی نیوز، لاہور۔
لاہور کے سالانہ کتاب میلے کا احوال آپ نے سنا عمر دراز ننگیانہ سے۔ پاکستان میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے کے بعد بین الاقوامی کھیلوں کا انعقاد ایک خواب سا بن گیا تھا، جس کا اثر ٹینس سمیت تمام کھیلوں پر پڑا، لیکن 12 سال بعد اب پاکستان میں ڈیوس کپ کے بین الاقوامی ٹائی میچز کا انعقاد ہوا۔ پہلے تو ایران نے سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر پاکستان میں منعقد ہونے والے اس مقابلے میں شرکت سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی۔
پاکستان میں ٹینس کے عالمی مقابلوں پر 12 سال سے طاری جمود بالآخر آج ٹوٹ گیا۔ ڈیوس کپ ایشیا اوشنیا گروپ 2 کا آج اسلام آباد میں منعقد ہونے والا پہلا میچ پاکستان کے عقیل خان اور ایران کے شاہین خالدین کے درمیان تھا، جسے سخت مقابلے کے بعد عقیل خان نے جیت لیا۔ وہ کہتے ہیں،
کورس ڈیوس کپ کھیلنے آئے اتنے بھی ایسے نہیں ہوں گے کہ ان کو ہارڈ کورٹ پہ کھیلنے نہیں آتا، اچھے تھے، بٹ ہمیں جو ہے جو گیم آف شائل میرا ہے، مجھے ہارڈ کورٹ اور گراس کورٹ کافی سوٹ کرتے ہیں، جس کا میں نے سرفیس کا میں نے پورا ایڈوانٹیج اٹھایا۔ میں
دوسرا میچ پاکستان کے ٹینس اسٹار اسام الحق اور ایران کے انوشا شاگولی کے درمیان تھا، لیکن نتیجہ اس کا بھی پہلے میچ جیسا ہی نکلا۔ اسام الحق ہوم گراؤنڈ پر کھیلتے ہوئے خاصے خوش نظر آئے۔
تو انشاءاللہ ہمیں دو آل آؤٹ دے اور 12 سال کے بعد اپنے ملک میں کھیلنے کا موقع مل رہا ہے، تو ہم گونا میک شور انشاءاللہ کہ میں 100% میبی مور دین 100% اور پاکستان کو انشاءاللہ ایران کے اگینسٹ ٹائی جتوا سکیں۔ اس طرح کی ڈیوس کپ ٹائز ملنے کے بعد، بین اٹھنے کے بعد، آئی تھنک ہم پاکستان کا امیج اور اچھی طرح پروموٹ کر سکتے ہیں اور پروجیکٹ کر سکتے ہیں، اور اللہ کرے اس طرح ہم یہ سلسلہ جو انٹرنیشنل ٹینس کا باقی گیمس کا بھی چلتا رہے۔
ایرانی کھلاڑیوں نے مہمان نوازی اور انتظامات کی تعریف کی، لیکن امپائرنگ پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ایرانی کھلاڑی انوشا شاگولی بولے،
مجھے یہاں امپائر اچھے نہیں لگے، کیونکہ پہلے اور دوسرے میچ میں بہت ساری غلطیاں کی گئیں۔ یہ ایک معمول کی بات ہے، ہم ملک میں نہیں کھیل رہے اور ہر ملک میں ایسے مسائل ہوتے ہیں، یہ کھیل کا حصہ ہے، ہم باقی میچوں کے لیے پوری امید ہیں۔
ایک اور ایرانی کھلاڑی شاہین خالدین نے بی بی سی کو بتایا،
جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو افواہوں کی وجہ سے کچھ خوف محسوس کر رہے تھے، لیکن یہاں سب بالکل ٹھیک ہے، ہوٹل اچھا ہے، ٹورنامنٹ اچھا ہے، سب بہت اچھا ہے۔
اسلام آباد کے موسم میں ٹینس کا میچ دیکھنا شائقین کے لیے ایک ٹریٹ تھا۔
Everything was perfect آج، especially because Pakistan won at the end of the day، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی، اور دونوں میچز بڑے اچھے کمپیٹیٹو تھے۔
اسام اور ٹیم کو دیکھنا پاکستان میں، کیونکہ وہ ساری اوے ٹائز ہی کھیلا ہے اسام اور اکیل، تو پاکستانیز کو اتنا موقع بھی نہیں ملتا ان کو دیکھنے کا، لائیو دیکھنے کا، تو ماشاء اللہ سے بگ ڈے فار اس۔
اس ٹورنامنٹ کے انتظامات بظاہر تو بین الاقوامی معیار کے مطابق تھے، لیکن ہاک آئی نامی ٹیکنالوجی کی کمی ضرور محسوس ہوئی، جس کا اظہار ایرانی کھلاڑیوں نے دبے لفظوں میں کیا۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
وقت ہوا چاہتا ہے کھیلوں کی خبروں پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے۔ ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور۔
ساری قوم نے کہا نہیں جی نہیں ٹور کرنے، اب یہ ساری قوم کر رہی کہہ رہی ہے کہ جی خود شرم کرنی چاہیے، چلے جانا چاہیے۔
آپ کو کھیلنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا۔
پاکستان از اے سیفر کنٹری اینڈ اے پیسفل کنٹری، اس طرح انٹرنیشنل اسپورٹ کا ریوائیو ہوگا اور شروع ہونا ہوگا۔
پہلے کہتے تھے نہ جاؤ، اب کہتے ہیں کیوں نہیں جا رہے؟ کیا کپتانوں کی تبدیلی مسائل کا حل؟ اور 12 سال بعد ڈیوس کپ ایک بار پھر پاکستان میں۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ آسٹریلیا کے مایوس کن دورے کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم میں اکھاڑ پچھاڑ کی باتیں ہو رہی ہیں، جتنے منہ اتنے ہی باتیں۔ کہیں سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ اظہر علی اور مصباح الحق کی چھٹی کر کے سرفراز احمد کو تینوں فارمیٹس کا کپتان بنا دیا جائے۔ کہیں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اگر مصباح الحق ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں تو یونس خان کو کپتانی دے دی جائے۔ اس وقت شائقین کم، میڈیا زیادہ پرجوش بنا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کپتان اور ٹیم کرکٹ بورڈ اور سلیکشن کمیٹی نے نہیں بلکہ میڈیا نے منتخب کرنی ہے۔ کپتان مصباح الحق کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں ہے، ان پر تو اس وقت بھی تنقید ہوئی تھی جب انہوں نے سال بھر میں 1700 رنز بنا ڈالے تھے۔ اس وقت تو حالات ان کے حق میں نہیں ہیں، ٹیم بھی ہاری ہے اور خود ان سے بھی رنز نہیں ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صرف ایک سیریز کی شکست کے بعد پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کے سب سے کامیاب کپتان سے اس طرح آنکھیں پھیر لینا کیا درست ہے؟
میں تو ایک سال پہلے سے ریٹائر ہو گیا تھا، اس ٹائم ساری قوم نے کہا نہیں ٹور کرنے، اب یہ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ جی خود شرم کرنی چاہیے، ہی چلے جانا چاہیے. تو مطلب اس قسم کی چیزیں اگر آپ کریں گے کل کو کوئی بھی کپتان بننے کو تیار نہیں ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سیریز جیتیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سیریز میں پرفارم کریں. کوشش کرتا ہے انسان, اس میں اچھا بھی ہوتا ہے اس میں برا بھی ہوتا ہے, لیکن چھ سال آپ اچھا کرتے رہتے ہیں اور چار میچوں میں آپ سے اچھا نہیں ہوتا تو ہمارے ویوز چینج ہو جاتے ہیں. کنسسٹینسی چاہیے ہماری قوم کی سوچ میں بھی, تبھی ہماری ٹیم کی پرفارمنس میں کنسسٹینسی آئے گی. آپ کی سوچ کنسسٹنٹ نہیں ہے, ایک اننگ ایک میچ کے بعد آپ کی سوچ بدل جاتی ہے, تو پھر میرے خیال میں ٹیم کی پرفارمنس بھی ایسی ہی رہے گی. جس کو بورڈ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ہے, اور جس طرح اتنے سارے لوگ جو ہے میرے خیال میں مشورے دے رہے ہیں کرکٹ بورڈ کو, جو کہ میرے سے زیادہ عقل مند بھی ہیں ایکسپیرئنس بھی ہیں, تو ان کے مشورے بالکل سننے چاہیے. اور میں اگر ڈیلیور نہیں کر سکا تو پھر میرے مشورے سے کیا بنتا ہے.
مصباح الحق سے اب یہ سوالات بھی ہونے لگے ہیں کہ آپ کی جگہ کسے کپتان ہونا چاہیے اور کیا کپتان کی تبدیلی مسئلے کا حل ہے.
جس کو مرضی لے آئیں, لیکن جب تک ہم جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی پروڈکٹ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, جو بھی کپتان ہوگا اس کو پرابلمز آئیں گی, چاہے وہ میں ہوں, اظہر علی ہو یا سرفراز ہو, کوئی بھی ہو.
پاکستان کرکٹ بورڈ ایک دو نہیں بلکہ درجنوں سابق کھلاڑیوں کو ایک گول میز کے گرد بٹھا کر ایک رائے تک پہنچنے کا اعلان کر چکا ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ وہ اتنی ساری آرا سن کر کسی ایک اور صحیح فیصلے تک پہنچ پائے گا بھی یا نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اہم ترین فیصلے متضاد رائے رکھنے والے سابق کھلاڑیوں کی آرا کی بنیاد پر ہی کرنے ہیں, تو پھر کرکٹ بورڈ میں بیٹھے اعلیٰ افسران کا کیا کام, جنہیں تنخواہیں اور مراد اسی کام کی تو ملتی ہیں کہ ملکی کرکٹ کو چلائیں. میں نے سڈنی میں مقیم پاکستان کے سابق کپتان وقار یونس کو زحمت دی اور پوچھا کہ پاکستانی کرکٹ اگر اپنے اصل راستے سے بھٹک گئی ہے تو اسے صحیح ڈگر پر لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا, کیا کپتان بدلنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یا اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا باقی ہے.
دیکھیے, آپ کو کھیلنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا, موڈ بدلنا پڑے گا. آپ کو ایسے پلیئر لانے پڑیں گے جو آپ کی نئی برانڈ کی, ماڈرن برانڈ کی کرکٹ کھیل سکتے ہوں. مجھے نہیں معلوم یہی چہرے ہوں گے, نئے چہرے ہوں گے, پرانے چہرے ہوں گے. مجھے امید ہے کہ جو ہماری کرکٹ کھیلنے کا طریقہ کار ہے وہ بدلے گا, کیونکہ وہ اگر بدلے گا تو پھر آپ یہ چھوڑ دیجیے کہ کون ہو یا کون نہ ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. کون چیئرمین ہو, کون پلیئر ہو, اس سے میرا نہیں خیال فرق پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ آیا ہم اس برانڈ کی کرکٹ اور اس طریقے سے جو ہم 300 350 رن جو آج کل بڑا نارمل کیس ہے, آیا ہم اس کے اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بدلنے کی ضرورت ہے. میرا نہیں خیال کہ باقی چیزیں اتنی میٹر کرتی ہیں.
پاکستان سپر لیگ کا میلہ 9 فروری سے دبئی میں سجنے والا ہے اور اس بار بھی مقابلہ ہے 5 ٹیموں میں جو گزشتہ سال بھی میدان میں اتری تھیں اور بازی جیتی تھی مصباح الحق کی اسلام آباد یونائیٹڈ نے. اس مرتبہ شائقین دیکھ سکیں گے دھواں دار بیٹنگ کرنے والے برینڈن میکیلم کو بھی, جو لاہور قلندر کے کپتان بنے ہیں, اور ان کے علاوہ کئی دوسرے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی اپنے جوہر دکھانے کے لیے بے چین ہیں. اب صرف چند دن کا انتظار باقی ہے اور اس کے بعد دمادم مست قلندر. پاکستان اور ایران کے درمیان ڈیوس کپ ایشیا زون گروپ 2 کا مقابلہ آج سے اسلام آباد میں شروع ہوا ہے. 12 سال کے طویل عرصے کے بعد پاکستان پہلی مرتبہ ڈیوس کپ ٹینس مقابلے کی میزبانی کر رہا ہے. میں نے پاکستانی ٹینس کھلاڑی احسام الحق سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان میں ڈیوس کپ کا لوٹنا کتنا اہم موقع ہے.
میرے خیال سے بہت ہی بڑی امپورٹنس ہے, بہت زیادہ امپورٹنس ہے not for the tennis in Pakistan but for a lot of other international events as well. So to have it back in Pakistan is a very big deal, پاکستان کے لیے بھی, پاکستان اسپورٹس کے لیے بھی, اور یہ صرف ٹینس کے لیے باری بات کی بات نہیں ہے, میرے خیال سے باقی انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے بھی ہے. کیونکہ یہاں پہ جب ITF ریفری آئے گا اور جو دوسری ایران کی ٹیم ہے, باقی ٹیمیں بھی انشاءاللہ جب آئیں گی اور واپس اپنے ملک میں جائیں گے, بتائیں گے کہ پاکستان از اے سیفر کنٹری اینڈ اے پیسفل کنٹری, تو اس طرح انٹرنیشنل اسپورٹ کا ریوائیو ہوگا اور شروع ہونا ہوگا.
احسام الحق سے میرا اگلا سوال تھا کہ طویل عرصے تک ملک میں انٹرنیشنل ٹینس کے نہ ہونے سے پاکستانی ٹینس کو کتنا نقصان ہوا ہے.
پچھلے 12 سال تو کافی وہ ڈس پوائنٹنگ ہی رہے ہیں ان اے وے, بیکاز جب سے مجھے ملک میں ریکگنائز کیا گیا ایز اے ٹینس پلیئر,
I was not able to play in front of my home crowd or in my country. To say ball disadvantages rahe hain, obviously sponsorship money bhi aur logo mein interest bhi aur bachon mein interest bhi aur corporate sector ka bhi involvement tennis ke andar, kyunki jab aapke matches hi yahan pe nahi ho rahe internationally to it's very difficult for the sponsorships aur logo mein interest paida hone ke liye bhi. Mere khayal se international tennis dobara revive hogi aur is Davis Cup tie ke through live matches dikhaye jayenge, public mein thoda sa interest paida hoga, bachon mein aur interest paida hoga. I think it's going to give them a little bit motivation as well.
BCCI کے معاملات اب چار رکنی کمیٹی دیکھ رہی ہے. اس کمیٹی کا تقرر بھارتی سپریم کورٹ نے جسٹس لودھا کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمیٹی بھارتی کرکٹ کے معاملات کس طرح چلائے گی اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. ان تمام پہلوؤں پر نظر ڈالی ہے دلی سے آدیش کمار گپتا نے.
جسٹس لوڈھا کمیٹی کی سفارشوں کو مان کر سپریم کورٹ نے جب بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ انوراگ ٹھاکر اور سیکرٹری اجے شرکو کو ہٹایا تھا تو سب کی دلچسپی اس بات میں تھی کہ اب ان کی جگہ کون لے گا. لیکن اب یہ سسپنس ختم ہو گیا کیونکہ سپریم کورٹ نے اسی ہفتے کیک کے سابق چیف ونود رائے کو بی سی سی آئی یعنی بھارتیہ کرکٹ کنٹرول بورڈ کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری دے دی. ان کا ساتھ دینے کے لیے مورخ رام چندر گوہا, وکرم لمے اور بھارت کی ویمنس کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان ڈائنا ایڈولجی بھی ہیں. اب پہلی نظر میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ نئی کمیٹی کیا کرے گی. جواب دیتے ہیں کرکٹ ایکسپرٹ پردیپ میگزین.
بورڈ کو انٹرم پیریڈ میں نیا لوڈھا کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کرانے میں ہیلپ کریں گے اور تب تک بورڈ کو چلائیں گے.
بی سی سی آئی تو بی سی سی آئی, دوسری جانب اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن میں بھی پیسے کی گڑبڑیاں پھیلی ہوئی ہیں. اس کا ذکر جسٹس لوڈھا کمیٹی کی رپورٹ میں بھی ہے. بی سی سی آئی نے سال 2015 میں 572 کروڑ روپے اسٹیٹ ایسوسی ایشن کو دیے تھے. اب کیسے پتا چلے کہ اس پیسے کا استعمال صحیح ہوا اور کیا نئی کمیٹی اس کا پتا لگا پائے گی. کرکٹ ایکسپرٹ ایاز بیمن کہتے ہیں
ان کو جو اتھارٹی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لودھا پینل نے جو ریکمنڈیشن دیا ہے وہ سب اسٹیٹ ایسوسی ایشنز اس کو اپنائے اور بی سی سی آئی جو نیا آئے گا وہ لودھا پینل ریکمنڈیشن پہ آئے گا. تو اس طرح سے جو بائی لاز ہے وغیرہ وغیرہ جہاں پر پہلے کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا یا کچھ جو جیسے آپ نے کہا کچھ اگر ہیرا پھیری بھی ہوئی ہے تو کس طرح سے روکنا ہے اور روک سکتی ہے آگے جا کے, یہ کمیٹی جو ہے وہ دیکھے گی.
سب سے بڑا سوال ایک اسٹیٹ ایک ووٹ اور ریلوے کے ووٹ کا کیا ہوگا. ایاز بیمن کہتے ہیں
یہاں پر کافی دقت کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ جو یونیورسٹیز ہے, سروسز ہے اور ریلویز ہے وہ انڈین گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں اور یہاں پر گورنمنٹ خود نے کہا ہے کہ آپ کس طرح سے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں یا ان کا ووٹ چھین سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے یہ مدعا آلریڈی کھڑا ہو چکا ہے تو کمیٹی بہرحال وہی کر سکتی ہے جو سپریم کورٹ کہے گی.
بی سی سی آئی سے جڑے مسئلوں کی الجھنوں کو سلجھانے میں سپریم کورٹ کو وقت ضرور لگا. اس کے باوجود یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ لوڈھا کمیٹی کی تمام سفارشوں کو یہ نئی کمیٹی کیسے اور کب تک منوا پاتی ہے.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ سلطان محمود.
بلائنڈ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کرکٹ ٹورنامنٹ انڈیا میں جاری ہے اور پاکستان نے ٹورنامنٹ میں 3 میچ کھیل کر تینوں جیتے ہیں. دبئی میں یو اے ای نے اسکاٹ لینڈ اور ہانگ کانگ کو ہرا کر 3 قومی ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سیریز جیت لی. اس نے اسکاٹ لینڈ کو 4 وکٹوں اور ہانگ کانگ کو 6 وکٹوں سے شکست دی. لکھنؤ میں سید مودی انٹرنیشنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ ختم ہو گئی ہے. انڈیا کے سمیر ورما نے سائی پارنیت کو 2-0 سے ہرا کر مین سنگلز, پی وی سندھو نے ویمن سنگلز اور انڈیا نے مکس ڈبل ٹائٹل حاصل کیے. ڈینمارک نے مینز ڈبل اور ویمنز ڈبل جیتی.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
کھیل کا میدان آپ سن رہے تھے عبدالرشید شکور سے. اسی کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھے اسد علی چودھری, پروڈیوسر تھیں شمائلہ جعفری, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سٹیفنی کک, اسلام آباد میں اسرار الحق, عادل شازیب کو پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. آخر میں اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش سفر.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ میانمار میں فوج نے بالغوں اور بچوں کا قتل عام کیا اور روہنگیا مسلمانوں کو منظم طور پر اجتماعی ریپ کا نشانہ بنایا. تشدد کی یہ کارروائیاں انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کے مترادف ہیں. فرانس کے شہر پیرس میں لوو میوزیم کی حفاظت پر مامور ایک سپاہی کی فائرنگ سے ایک حملہ آور شدید زخمی ہوا ہے. فرانس کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حملہ دہشت گردی کی نوعیت کا تھا. ایران نے کہا ہے کہ اسے واشنگٹن کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کی پرواہ نہیں ہے اور وہ کبھی جنگ شروع نہیں کرے گا. یہ بیان ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے کی گئی ایک ٹویٹ میں سامنے آیا ہے. وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان نے پاکستانی شہریوں کی امریکہ میں داخلے پر ممکنہ پابندی کی خبروں کی تردید کی ہے. کہا ہے کہ امریکی حکام کا پابندیوں کا سامنا کرنے والے ممالک کی فہرست کو وسعت دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے.